اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے دو افراد جو نماز ادا کرتے ہیں، بظاہر ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی نماز کی حیثیت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام، یقیناً اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نماز سے متعلق مسائل سے آگاہی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا موضوع نماز ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب۔ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، ہمارے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے نماز سے متعلق مسائل پر۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے نہایت اہم مسائل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمایا، سجدے سے متعلق مسائل۔ آج بھی کچھ اور مسائل سجدے سے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ کے وساطت سے ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ ہم اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ سجدے کے واجبات کیا ہیں، کہ جن کے بغیر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ناظرین کو سجدے کے مستحبات اور مکروہات سے بھی آگاہ فرمائیں کہ ایک سجدہ جب ایک انسان نماز میں ادا کرتا ہے تو اس کے مستحبات اور مکروہات کیا کیا ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھی آگاہ ہو جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدری صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں سجدے کے مستحبات اور مکروہات کو بیان کرنے سے پہلے
جی
میں آپ اور اپنے محترم ناظرین و سامعین کی اجازت سے
بسم اللہ
اس حدیث پر مختصر سا تبصرہ کروں گا جو
زرو
آپ نے
زرو
اپنے محترم ناظرین کو سنائی۔
جی
آپ نے معصوم کا فرمان نقل کیا جس میں آپ نے فرمایا، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر دونوں کا رکوع و سجود، صرف رکوع و سجود نہیں، یہ تو بطور مثال
جی
اور بطور نمونہ
جی
معصوم نے رکوع و سجود کا نام لیا ہے، رکوع سجود قیام قنوت، ان کا اٹھنا بیٹھنا بظاہر ایک جیسا ہے
جی،
اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں کی نماز کی ایک ہی حیثیت ہوگی نماز سے فارغ ہونے کے بعد
جی،
لیکن معصوم نے فرمایا کہ نہیں، عین ممکن ہے کہ ان دونوں کی نماز میں اتنا فرق اور تفاوت ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق اور تفاوت
جی
ہے
جی۔
ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اس تفاوت کا معیار کیا ہے، کس
جی
قسم کا تفاوت
جی۔
بعض اوقات دو آدمیوں کی نماز میں اس طرح کا تفاوت ہوتا ہے کہ ایک کی نماز صحیح ہے، دوسرے کی نماز سرے سے صحیح نہیں ہے،
اللہ
باطل ہے
جی۔
مثال کے طور پر ایک صحیح نماز کی جو شرائط ہیں وہ ایک نماز گزار کی نماز میں ہیں، دوسرے میں نہیں ہے۔ ایک کے کپڑے مباح ہیں یعنی اپنے ہیں
جی،
یا اگر کسی اور کے بھی ہیں تو مالک نے اجازت دے رکھی ہے،
صحیح۔
دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ غصبی ہیں، چوری کے ہیں
جی،
یا جیسے کہ ایسے مال سے خریدا ہے کہ جس میں خمس تھا اس
جی
کے ذمہ واجب الادا اور نہیں دیا ہے،
صحیح۔
تو ایک کی نماز صحیح ہے، دوسرے کی نماز سرے سے باطل ہے اور غلط ہے
جی۔
ظاہر ہے صحیح نماز اور جو باطل نماز ہے وہ کوئی قابل مقایسہ یا قابل موازنہ
نہیں
ہو سکتی
جی۔
اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی نماز صحیح ہے مگر ایک کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، دوسری کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے
جی۔
اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جس طرح صحیح نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح نماز کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں
جی۔
وہ شرائط قبول بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی
جی،
اور جس کی نماز میں قبول والی شرائط کی کمی ہے اس کی نماز صحیح تو ہوگی لیکن
جی
خدا کی بارگاہ میں وہ
قبول
نہیں ہوگی
جی۔
بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے لیکن دونوں کی قیمت اور دونوں کی جو ارزش ہے
جی
وہ، یا آپ کہیں کہ وزن
جی
وہ یکساں نہیں ہے،
نہیں ہوتا،
اور اس کا انحصار بھی انسان کا خلوص اور خدا کی طرف توجہ اور خشوع اور خضوع، ان نماز گزار کی خصوصیات کی وجہ سے یا نماز کی حیثیت یکسر بدل جاتی ہے. جی واقعی معصوم کے فرمان کے مطابق دونوں نماز گزاروں کی نماز میں وہ فاصلہ جی یا تفاوت باقی رہ جاتا ہے جو فاصلہ زمین اور آسمان میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اس کی صحت کی بھی تمام تر شرائط موجود ہوں اور قبول ہونے کی بھی تمام تر شرائط موجود ہوں اور خالصتاً للہ اس عبادت کو انجام دینے کی خدا توفیق فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہماری اس عبادت کو نماز کو جی آپ پر لگ سکتے ہیں.
آمین آمین.
آپ نے مستحبات نماز کا کے بارے میں سوال کیا ہے. میں نے غالباً اسی نماز کی بحث کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا
جی
کہ اگرچہ نماز کے دوران جہاں واجبات کو بیان کیا گیا ہے وہاں مستحبات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور مستحبات بھی بہت سارے ہیں
جی,
مگر مستحبات کو بیان کرنے کا مقصد کتابوں میں یا مثلاً چینل کے پروگرام میں یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی پابندی سے ان مستحبات کو بجا لائے.
صحیح.
نماز با جماعت ہو رہی ہے تو جو پیش نماز صاحب ہیں وہ سجدہ کے تمام مستحبات کو, میں نے کوئی نمبر شمار لگایا ہے, یہ تقریباً 31 جو ہیں وہ مستحبات نماز وہ بنتے ہیں
جی.
پابندی سے نماز جماعت میں پیش نماز اگر ان کو پڑھے
جی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ جو ہے اپنے دنیا کے دوسرے کاروباروں سے رہ جائیں, وہ پھر واپس آفس بھی وہ نہ پہنچ سکے
جی.
یعنی ہر وقت ان کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے
جی
اور نہ مصلحت کا یہ تقاضا ہوتا ہے
جی.
بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا
جی
تو آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں کو نماز پڑھاؤ نماز با جماعت, لیکن تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں نماز گزاروں میں سے اور مقتدیوں میں سے سب سے کمزور آدمی آسانی سے تیری اقتداء میں نماز پڑھ سکے. یعنی اتنے سجدے کو طول دو, اتنے رکوع کو طول دو
جی
کہ ایک ضعیف اور سن رسیدہ آدمی تمہاری اقتداء میں وہ کھڑا نہ ہو سکے
جی.
ایسی نماز سے گریز کرو. صل بہم صلاۃ اضعافہم, یعنی جب ان کے ساتھ نماز پڑھو
جی
انہیں نماز پڑھاؤ
جی
تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے جو مقتدیوں میں سے سب سے کمزور آدمی کی ہوتی ہے.
صحیح.
یا پر اتنی جلدی جلدی بھی نہ پڑھے
جی
کہ حروف جو ہے نا وہ مل جائیں.
صحیح.
اور قرات میں جس طرح کی ادائیگی ہونی چاہیے
وہ
حروف
ہو
کی وہ نہ ہو,
نہ ہو.
جلدی پڑھے اور خصوصاً رمضان المبارک میں
جی
رمضان المبارک میں ہمارے مولوی صاحبان ائمہ مساجد کو زیادہ توجہ دینی چاہیے.
صحیح.
کہ ظاہر ہے لوگ روزہ سے ہوتے ہیں
جی
تو توجہ جو ہے اس طرف ہوتی ہے.
صحیح.
اگر آپ سورہ دہر شروع کر دیں گے رمضان جی المبارک میں
جی
تو وہ بھوک اتنی ہوتی ہے کہ پھر زیادہ توجہ جو ہے وہ افطار کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے, پھر نماز کی طرف توجہ وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی.
صحیح.
تو مستحبات اگر بیان کر رہے ہیں تو ان مومنین کے لیے, ان نماز گزاروں کے لیے جو جن کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے,
صحیح,
باحوصلہ بھی ہوتے ہیں, صحت مند بھی ہوتے ہیں
جی,
دفتر نہیں جانا ہوتا, بر وقت انہوں نے کسی ضروری کام کے لیے نہیں جانا ہوتا,
صحیح,
تو ان کے لیے مستحبات کو بیان کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ انسان کے پاس وہ حوصلہ ہو اور اتنا وقت ہو
جی
کہ ان تمام مستحبات کو پابندی سے وہ انجام دے سکے.
صحیح.
مستحب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک واجب کو ادا کرنے کے علاوہ آپ کو ایک اضافی اجر ملتا ہے
جی.
اگر موقع میسر ہو تو پھر انسان کو اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے
جی.
تو جیسے میں نے عرض کیا فقہا نے اپنی کتابوں میں یعنی سجدے کے 31 مستحبات کو بیان کیا ہے. ان میں سے جو پہلا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم پہلے بتا چکے کہ جب آپ رکوع سے فارغ ہوتے ہیں تو رکوع ہی سے سجدے کے لیے نہ جھکیں, سیدھے کھڑے ہوں
جی
اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے کے لیے جائیں. تو پہلا مستحب یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے فارغ ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے حالت میں اللہ اکبر کہیں, یہ مستحب ہیں.
ٹھیک.
عام طور پر اب اللہ اکبر تکبیر پڑھی جاتی ہے, شاید بعض نماز گزار یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تکبیر مستحب نہیں بلکہ واجب ہے
جی،
جبکہ واجب نہیں ہے، یعنی آپ تکبیر کے بغیر سمع اللہ لمن حمیدہ بھی وہ بھی مستحب تھا،
صحیح جی،
سمع اللہ لمن حمیدہ بھی نہ کہیں اور سجدے کے لیے جانے سے پہلے تکبیر بھی نہ کہیں
جی،
ذکر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد خاموشی سے کھڑے ہوں
جی
اور خاموشی سے سجدے کے لیے جھک جائیں تو جی آپ کی نماز صحیح ہوگی، لیکن اگر سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں گے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے کے لیے جانے سے پہلے کھڑے حالت میں تکبیر بھی کہیں گے تو آپ کو اس کا اضافی یقیناً ثواب مل جائے جی، تو سجدے جانے کے لیے سے پہلے تکبیر اللہ اکبر پڑھنا یہ پہلا مستحب ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب آپ تکبیر پڑھ رہے ہوں
جی
اس وقت رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا
صحیح،
یہ دوسرا مستحب ہے
صحیح،
یعنی یہ کام کریں گے تو آپ کو ایک اضافی ثواب ملے گا
صحیح۔
یہ اس سے لالچ کے تحت میں سب کو بیان کر رہا ہوں کہ
جی
جو مومنین صاحبان توفیق ہیں اللہ تعالیٰ جی نے توفیق دے رکھی ہے
جی
تو وہ اس ثواب سے محروم نہ ہوں
نہ
ویسے صحیح بھی اس میں جتنے ہم مستحبات بیان کریں گے اکثر کی طرف مومنین نماز گزار متوجہ ہیں اور پابندی سے، بلکہ شاید بعض مستحبات کو واجب سمجھ کے وہ,
جی
وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں
صحیح،
لیکن ہر عمل کی جو شرعی حیثیت ہے
جی
وہ مومنین کو معلوم چاہیے, چاہیے شاید چند ایک مستحبات ایسے ہیں کہ جن کی طرف نماز گزار متوجہ نہیں ہیں
جی
تو یا ان کے مطلب معلومات میں اضافہ کے لیے ہم یہ یا عرض کر رہے ہیں
جی
تو جب تکبیر کہیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا یہ دوسرا مستحب ہے۔
صحیح
تیسرا مستحب یہ ہے کہ جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اور اللہ اکبر پڑھ کے سجدے کے لیے جائیں گے تو دو طریقے سے آپ جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے آپ گھٹنوں کو زمین سے لگائیں
جی
اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر کو زمین پر رکھیں
جی
اور پیشانی کو پتھر پر لکڑی پر یا پتے پر جس پر جی بھی سجدہ ہو سکتا ہے آپ رکھیں
جی۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں جب آپ سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، تو فقہا نے لکھا ہے ظاہر ہے روایات کی روشنی میں ہی ان کا یہ جو فتویٰ ہے
جی
یعنی مستحب عمل کو بیان کیا ہے، پہلے ہاتھوں کو سے زمین کا سہارا لے اس کے بعد پھر گھٹنوں کو زمین پر جی رکھے
جی۔ مولانا صاحب آپ کی گفتگو جاری ہے
جی جی
نماز کے مستحبات کے حوالے سے لیکن وقت بریک کا ہوا چاہتا ہے
جی جی،
ناظرین کرام یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام اپنے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے نماز میں سجدے کے مستحبات کے بارے میں۔ جی قبلہ آپ مستحبات کے بارے میں فرما رہے ہیں
جی، میں اب تک آپ کے بریک سے پہلے تین مستحبات اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر چکا، چوتھا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی چیز پر سجدہ پیشانی رکھتے ہیں کہ جس پر سجدہ صحیح ہے
جی
تو جو آپ کی پوری پیشانی ہے اس کو اس چیز کے اوپر لگنا چاہیے کہ جس
اچھا
پر سجدہ ہو سکتا ہے
ٹھیک۔
مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے مساجد میں ہوتا ہے
جی
ایک لکڑی رکھی جاتی ہے
جی،
چونکہ عام طور پر کارپٹ کا فرش ہوتا ہے
جی
اس پر تو چونکہ سجدہ نہیں ہوتا
جی،
اس لیے پھر پتھر یا لکڑی وغیرہ
یا
مٹی کی سجدگاہ کے نام سے
جی
وہ رکھی جاتی ہے
جی،
وہاں تو مجبوری ہے
صحیح،
وہاں ہم اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتے جو ابھی
جی
ہم بیان کرنے لگے
جی
ہیں
جی،
مگر عام حالات میں فرض کیجئے آپ کسی صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں
صحیح
یا کسی پہاڑی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں
جی
تو پوری زمین ہے
صحیح،
اور یعنی پوری زمین کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے
صحیح،
اور اس زمین میں ایک بہت بڑا سا پتھر لا کے آپ رکھ سکتے ہیں سامنے، ظاہر ہے اس میں آپ کی ساری پیشانی جو ہے وہ اس پتھر پر آپ رکھ رہے ہیں
جی
جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، یا مٹی پر
جی
یا گھاس ہے
صحیح،
کسی باغیچے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہت ہی ملائم قسم کے اور گھنی گھاس ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ہی پتا ہے
جی،
تو ظاہر اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں
صحیح،
صحرا میں ریت پر بھی کر سکتے ہیں، مٹی پہ بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑے پتھر پہ بھی کر سکتے ہیں
جی،
گھاس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں اس مستحب پر عمل ہوتا ہے، یعنی آپ کی پوری جو پیشانی ہے وہ اس چیز کو مس کرے، اس چیز کے اوپر رکھی جائے جس پر سجدہ جو ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا وہ چوتھا مستحب ہے. اور جو پانچواں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے لکڑی پر یا پتھر پر بھی اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو جو آپ کی ناک کا سرا ہے اس کو خاک کے ساتھ یا مس ہونا چاہیے، خاک سے لگنا چاہیے،
یا اسی چیز سے جس پر سجدہ صحیح ہے.
یا سجدہ صحیح ہے، یا سجدہ صحیح ہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا اگر ایک چیز آپ رکھتے ہیں تو وہ اگر سائز میں اگر وہ چیز چھوٹی ہے تو ظاہر ہے وہاں پھر وہ نہیں رکھی جا سکتی، ایک اور اس طرح کی چیز رکھی جائے، یا جو ہے نا وہ عام مٹی سے وہ لگتی رہے. اور جو چھٹا مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے ہیں سجدے کے دوران تو دو طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ مثلا یوں انگلیوں کو یوں پھیلا کے زمین کے اوپر آپ رکھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یوں تمام انگلیوں کو انگلی سے ملا کے اس کیفیت میں آپ زمین پر رکھیں. تو فقہا فرماتے ہیں کہ یوں انگلیوں کو پھیلا کے ہتھیلیوں کو زمین پر نہ رکھیں، بلکہ یوں حتی انگوٹھے کو بھی جتنا باقی انگلیوں کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں ملا کے پڑھیں، اور سجدے میں کان کے برابر میں،
اچھا
یعنی آگے یا پیچھے رکھیں گے پھر بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن مستحب ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کانوں کے موازی اور ان کے بالکل برابر میں جو ہے نا وہ اپنے
دونوں ہتھیلیوں
کو وہ رکھیں گے.
صحیح.
اور جو ساتواں مستحب ہے، جس طرح یقیناً ہمارے محترم ناظرین سامعین کو یاد ہوگا کہ قیام کے دوران جب حمد سورہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، بتایا گیا سجدگاہ کے اوپر ہونی چاہیے. رکوع کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان میں ہونی چاہیے. اسی طرح سجدے میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ نگاہیں جو ہے وہ ناک کے سرے کی طرف جو ہونی چاہیے. یہ ساتواں مستحب ہے. اور آٹھواں مستحب یہ ہے، اب مجھے یقین ہے کہ ابھی جو آٹھویں مستحب کے طور پر جو دعا میں پڑھوں گا وہ ہمارے ناظرین کو یاد نہیں ہوگی، لیکن یقیناً متوجہ ہوں گے کہ اس مرحلے پر اس موقع پر ایک دعا ہے کہ جو مستحب ہے وہ اگر پڑھی جائے تو ثواب ملتا ہے، لہذا پھر وہ تلاش کرنے کی امید سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ کسی عالم دین کی خدمات حاصل کریں یا اس طرح کی جو فقہ کی مفصل کتابیں ہیں جن میں رکوع سجدہ یا دیگر مستحبات نماز کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو تلاش کریں اور وہاں سے اس دعا کو یا پڑھیں اور اس کا جو فیض ہے اس سے آپ بہرہ مند ہوں. تو سجدے میں اسی پتھر یا جس چیز پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے اس پر پیشانی کو رکھنے کے بعد جو واجب ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدی، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک دعا ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت وانت ربی سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين. اس کا ترجمہ بھی میرے خیال میں اگر میں عرض کر دوں تو میرے خیال میں فائدہ سے خالی نہیں ہوگا، تاکہ اس دعا کی اہمیت مزید ناظرین کی خدمت میں اجاگر ہو. اللہم لکا سجد تو، پالنے والے تیرے لیے تیری خوشنودی کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں اور اپنی جبین کو خاک پر رکھ رہا ہوں، وہ بکا آمن تو اور تیری ذات پر میں ایمان لاتا ہوں، وہ لکا اسلم تو اور تیری ذات کے لیے میں اسلام لاتا ہوں، علی کا توکل تو تیری ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں توکل کرتا ہوں، انت ربی تو ہی میرا رب اور میرا پالنے والا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ تو جو میرا چہرہ ہے وہ سجدریز ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وشق سمعہ وبصرہ اور اسی ذات کے لیے سجدہ ریز ہے کہ جس نے اس ان کانوں کو یا آنکھوں کو شگافتہ فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں آپ کریں, میں کروں, جی کوئی کسی کے لیے بھی کرے, در حقیقت اس حمد و ثنا کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تبارک اللہ احسن الخالقین, اور وہ ذات بہت ہی بابرکت ہیں جو کہ بہترین خالق ہے.
جی
تو یہ گویا آپ کا آٹھواں مستحب عمل ہے. نواں جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ذکر سجدہ ہے, ایک ہی دفعہ کے ذکر پر اکتفا آپ نہ کریں, تکرار ذکر ہے.
اچھا
اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے.
صحیح,
ظاہر ہے تکرار جو ہے کم سے کم دو سے تکرار کا آغاز ہوتا ہے. ایک دفعہ پڑھیں گے تو اس کو تکرار نہیں کہتے, دو بھی تکرار ہے, تین بھی تکرار ہے, چار بھی تکرار ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے.
صحیح,
مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ نواسۂ پیغمبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدے میں ذکر سجدے کو آپ کے پاس موجود کچھ لوگوں نے گنا تو نواسۂ پیغمبر نے 60 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا, سبحان ربی الاعلی وبحمدی. تو اس کا بھی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 60 سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی کثرت سے جو ہے, البتہ گھنٹوں بھی نہ لگے کہ نماز کی جو حالت یا کیفیت ہے اسے بندہ وہ خارج ہو جائے. تو تکرار مستحب ہے, اور یہ بھی مستحب ہے کہ اپنے ذکر کے عدد کو, ذکر کو کسی تاک عدد پہ جا کے اسے ختم کریں.
صحیح,
تین دفعہ پڑھیں, پانچ دفعہ پڑھیں, سات مرتبہ جو ہے نا پڑھیں. اب ہو سکتا ہے کسی ناظر کے ذہن میں یہ سوال اٹھے, جب مستحب یہ ہے کہ تاک عدد پہ اسے ختم کریں تو پھر نواسۂ پیغمبر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 مرتبہ کیوں پڑھا؟ وہ تو تاک عدد نہیں ہے, وہ تو جفت عدد ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ سید الشہداء نے اس مقصد کے لیے 60 دفعہ کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جفت عدد کا انتخاب جو ہے وہ کوئی ناجائز کام ہے. صرف اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے 60 کی عدد کا دیا انتخاب فرمایا.
جی بجا.
اور اسی طرح جو آپ کا 11واں مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سجدہ کے طور پر تسبیح کا انتخاب کرے. ویسے تو جیسے ذکر رکوع میں ہم نے بیان کیا, اللہ اکبر بھی جو ہے نا, کوئی بھی ذکر الہی, اللہ اکبر بھی آپ کہیں, الحمدللہ, کوئی بھی ذکر الہی, وہ جو اس سے ذکر واجب ذکر ادا ہو جاتا ہے. لیکن مستحب ہے کہ تسبیح کا انتخاب کرے. وہ تسبیح بھی ایک تسبیح صغرا ہے اور تسبیح کبرا ہے. سبحان اللہ یہ تسبیح صغرا ہے, رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمد, سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدی, یہ تسبیح کا انتخاب. اور تسبیح کے دونوں طریقوں میں سے جو تسبیح کبرا ہے یعنی سبحان ربی الاعلی وبحمدی, اس کا انتخاب مستحب ہے. یعنی انسان کو اس کا اضافی ثواب ملتا ہے. اور لکھا فقہا نے ایک بہتر ہے کہ 5 مرتبہ پڑھا جائے. اس سے بھی بہتر ہے کہ 7 دفعہ جو ہے سبحان ربی الاعلی کو پڑھا جائے. البتہ وہ نقطہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہ یقیناً ناظرین کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی امام جماعت اس کو سن رہا ہو تو مثلا اب وہ جماعت میں یہ 7 دفعہ شروع کر دے, یقیناً ان کے اقتداء میں کچھ ضعیف مومنین بھی ہوں گے, بلکہ شاید بعض علاقوں میں تو اکثریت ہی ضعیف لوگوں کی ہوتی ہے. تو
نماز پڑھنے وہی لوگ آتے ہیں عموماً جو ضعیف ہوتے ہیں.
جی جی, تو بہرحال ان ضعیفوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں, تنہائی میں اگر پڑھ رہے ہوں تو بے شک ان تمام مستحبات پر پابندی سے جی وہ عمل کرے.
مولانا صاحب, مستحبات جیسا آپ نے خود شروع میں بیان فرمایا کہ 31 ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یقیناً آج ہمیں اس سے مزید آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. ابھی تک آپ نے شاید 12-13 مستحبات بیان فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سجدے کے مستحبات کے ساتھ اپنی باقی نمازوں کو انجام دیں گے جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو سکے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
يا رحمن يا نعم النصير ويا
انما انت منذر ولكل قوم هاد.